بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جزء عمك التفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اسپیاری تفسیر کے درس جاری ہے اور ہم سورۃ عبسہ کی تفسیر کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر، ارشاد باری تعالیٰ ہے: قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ: قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کیسا نا شکرہ ہے، من ای شیء خلقہ، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا پھر اسے اندازے پر رکھا، ثم السبیل یسرہ پھر اس کی راہ آسان کر دی، ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس کو مردہ کیا، پھر اسے قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہا اس کو نکالا، کلا لما یقضی ما امرہ اس نے ہرگز پورا نہ کیا جو اس نے اس کو حکم دیا، فلینظر الانسان الى طعامه بس چاہیے کہ انسان دیکھ لے اپنے کھانے کو، انا صببنا الماء صبا ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا، ثم شققنا الارض شقا پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا، فانبتنا فيها حبا پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، وعینبا وقطبا اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور باغات گھنے، وفاکہۃ وابا اور میوہ اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. ان آیات کریمہ کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قتل الانسان، قتل قال بعض العلماء ان معناها لعن، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل لفظ قتل سے لیا گیا ہے، اور قتل تو قتل کو ہی کہتے ہیں، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں قتل سے مراد، قال بعض العلماء، بعض علماء نے کہا ہے ان معناها، بے شک اس کا معنی لعن، یعنی اس پر لعنت ہو. عربی زبان میں قتل یعنی لعن کو بھی کہتے ہیں. والذی یظہر ان معناها اہلک، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو سیاق و سباق سے اور اس لفظ سے جو ظاہر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوا، اہلک اسے ہلاک کر دیا یا وہ ہلاک ہوا، دونوں معنی صحیح ہیں. عربی زبان میں قتل لعنہ کو کہتے ہیں، یعنی اس پر لعنت کی گئی، اور قتل اہلک یعنی اس کو ہلاک کر دیا یا وہ ہلاک ہوا. لأن القتل يكون به الهلاك کیونکہ قتل سے ہلاک ہلاکت ہی ہوتی ہے. وهو اسلوب تستعمله العرب في قبيح ما كان عليه صاحبه, اور یہ اسلوب عرب جو ہیں وہ اس انداز سے اس شخص کو کہتے تھے اگر کوئی شخص کوئی قبیح فعل کرے کوئی برا فعل کرے تو عرب جو ہے وہ اسے یہ کہتے کہ تو نے ایسا کام کیا جس سے تو مارا گیا قتل, یا جس سے تو قتل ہوا یعنی تو ہلاک ہو گیا تمہاری اس بدکاری یا اس بد فعل یا قبیح عمل کی وجہ سے. فیقولون مثلا, مثال کے طور پہ یوں کہتے قتل فلان ما اسوأ خلقه, مرا جائے فلان اس کے اخلاق کتنے برے ہیں. تو لفظ قتل کا ہے, قتل فلان ما اخبث, فلان مارا جائے کتنا خبیث شخص ہے. تو قتل سے مراد مارے جانا یا ہلاک ہونا. وما اشبه ذلك, اور اس طریقے سے وہ کہتے تھے. وقوله تعالى الانسان, قتل الانسان دو لفظ ہے, قتل سے پتہ چل گیا قتل کا کیا مراد ہے, قتل سے. اب انسان سے کیا مراد ہے؟ شخص فرماتا قال بعض العلماء, بعض علماء نے یہ کہا المراد بالانسان هنا الكافر. علماء سے کیا مراد ہے؟ علماء التفسیر, بعض مفسرین نے یہ کہا کہ المراد بالانسان هنا الكافر خاصه, اس سے مراد کافر ہے, یعنی کافر ہلاک ہوا, کافر مارا گیا, خصوصی طور پر اس سے مراد کافر ہے, بعض مفسرین نے کہا ہے. وليس كل انسان, اور اس میں ہر انسان نہیں ہے, لقول فيما بعد ما اكفره, کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ما اكفره. ويحتمل ان يكون مراد بالانسان الجنس, اور یہ بھی احتمال وارد ہے, یعنی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الانسان سے مراد جنس انسان ہے جس میں سب شامل, مومن بھی شامل ہے کافر بھی شامل ہے, سب شامل ہے. تو الانسان خصوصی طور پر کافر, عمومی طور پر ہر انسان. لأن اکثر بنی آدم کفار, کیونکہ بنی آدم کی اولاد میں سے اکثریت کافروں کی ہے. کما ثبت فی الحدیث الصحیح, جیسے کہ صحیح حدیث میں ثابت ہوا. آج دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے مومنوں کی ہے؟ ہر زمانے کو دیکھ لیں آپ, ہر دور کو دیکھ لیں آپ, اکثریت کس کی رہی ہے؟ کافروں کی رہی ہے. تو شاہ صاحب اس کی دلیل بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ ان اللہ یقول یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کے دن. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کے دن, یا آدم, اے آدم, فیقول لبیک وسعدیک, فیقول له اللہ عز وجل اخرج من ذریتک بعثا الى النار. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا اب جہنم میں سے اپنی ذریت میں سے ان کو الگ کر دے جو جہنم میں جانے والے ہیں. اخرج من ذریت, کے اپنی ذریت میں سے ان کو اب الگ کر دے, بعثا الى النار, جو جہنم رسید ہوں گے. فیقول یا ربی, آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب, وما بعث النار, میری امت میں سے بعث النار کون سے, مجھے کیا علم ہے کتنی ہوں گے. دیکھیں انبیاء علم غیب مطلق نہیں جانتے, صرف اتنا جان جتنا اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازتا ہے. قال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من كل الف 999, ہر ہزار سے 999 جہنمی ہیں ایک جنت میں جائے گا. یہ کون ہے؟ آدم کی اولاد میں سے. جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تا قیام جتنی بھی آدم کی اولاد آئیں گی, انسان آئیں گے, جنم میں کتنا ہوں گے؟ 100 میں سے نہیں, 99% کی بات نہیں کر رہے ہم, ہزار میں سے 999 کیا پرسنٹیج بنتی ہے جنت میں؟ 0.01, اور باقی 99.99. سبحان اللہ, یہ جہنم میں جائیں گے. خطرہ دیکھا کتنا, یعنی کتنی خطرناک بات ہے. اور اس میں یہ صرف وہ نہیں جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے, جو جہنم میں جائے گا ان کی بات ہو رہی ہے. الغرض, تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب الرقاق میں امام بخاری نے روایت کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیکون مراد بالانسان هنا الجنس, تو یہاں پہ انسان سے مراد جنس ہے, جنس انسان. واخرجوا من ذلك بما دلت عليه النصوص الاخرى, اور مومن سے دوسرے نصوص سے خارج ہو جاتا ہے. قتل الانسان یعنی اس جو شخص نے یہاں پہ مفسرین کے اقوال پیش کیے ہیں, ہمیں ان دو لفظوں سے شخص صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں کہ انسان ہلاک ہوا. کون سا انسان ہلاک ہوا؟ کافر بھی ہلاک ہوا اور وہ مومن بھی جو جہنم میں جائے گا. بارک اللہ فیک. جہنم ہلاکت ہے میرے بھائی. جہنم بعض لوگ کہتے ہیں آگ ہے, بعض لوگ سوچتے ہوں گے دنیا کے مزے لوٹ لو, جہنم میں جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تو یار نمٹ لیں گے, دیکھا جائے گا. دنیا کی مصیبتیں ہم برداشت کر چکے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھا جائے گا. آخر مومن ہے, کلمہ ہم نے پڑھے, جنت میں جائیں گے اسے نا کبھی. قتل الانسان, اس اعتبار سے جو جہنم میں جائے گا یعنی ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے جو جہنم میں جائے گا. ما اکفرہ, قال بعض العلماء, بعض مفسرین نے کہا ہے ما ہونا استفہام. اب ما کا حرف جو ہے اس کے عربی گرامر میں 18 سے زیادہ استعمالات ہیں. حرف الما جو ہے دو کا ذکر کرتے ہیں یہاں پہ. جیسا فرماتے ہیں ما اکفرہ, بعض مفسرین نے کہا ما سے مراد ہونا استفہامیہ یعنی سوالیہ ہے. ای شیء اکفر یعنی کس چیز نے انسان کو کافر بنا دیا. ہم نے ترجمے پڑھا ناشکرہ, بتاتا ہوں دونوں میں کیا فرق ہے. کفر اکبر ہوتا ہے, کفر اصغر بھی ہوتا ہے, اور کفر اصغر میں سے ناشکری بھی کو بھی کفر کہا گیا ہے. یعنی ناشکری اتنی بڑا گناہ ہے کہ لفظ کفر کا ہے لیکن دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل نہیں ہے. تو ما اکفرہ سے مراد جیسے شیخ صاحب آگے بیان فرمائیں گے کہ دونوں قسم کو کفر شامل ہے. کافر کا کفر جو ہے کفر اکبر جو ہے, کیوں اس نے کفر اکبر کیا, اور مسلمان نے کیوں اس نے ناشکری کی ہے, تو دونوں اس میں شامل ہیں. قتل الانسان ہلاک ہوا, ناشکری کرنے والا بھی ہلاک ہے, یہ بھی کفر ہے, کفر اصغر ہے, اور کفر اکبر کرنے والا بھی ہلاک ہے. تو ما استفہامی ہے یعنی من الذی اکفرہ, کہاں پہ ہم استفہامی ہے اوپر, ای شیء اکفرہ, من الذی حملہ علی کفر, کس چیز نے اسے کفر پہ آمادہ کیا. وقال بعض العلماء ان هذا من باب التعجب یعنی ما اعظم کفرہ, اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے ما جو ما تعجبیہ ہے تعجب کے لیے ہے, اور معنی یوں ہوگا کہ مارا گیا انسان کتنا بڑا ناشکر ہے, کتنا بڑا کفر کرنے والا ہے. وَإِنَّمَا كَانَ كُفْرُ الْإِنسَانِ عَظِيمًا لِأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُ عَقْلًا. اچھا انسان کا کفر کیوں عظیم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس انسان کو عقل سے نوازا ہے. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الرُّسُلَ, اور رسول بھی اپنے بھیجے. وَأَنزَلَ إِلَيْهِ الْكُتُبَ, کتابیں بھی نازل فرمائی. وَأَمَدَّهُ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّصْدِيقِ, اور ہر وہ چیز عطا فرمائی جسے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرے. ہر وہ چیز اس کے لیے مہیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ اب تصدیق کیوں نہیں کرتے, مانتے, ایمان کیوں نہیں لے کے آتے. ومع ذلك كفر فيكون كفره عظيما, اس کے باوجود بھی اس نے کفر کیا ہے تو اس کا کفر عظیم ہے کہ نہیں؟ کفر عظیم ہے. والفرق بين القولين, دونوں قولوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی ما استفهاميه تعجبيه, دونوں میں کیا فرق ہے؟ انه على القول الاول تكون ما استفهاميه اي ما الذي اكفره, وعلى القول الثاني تكون تعجبيه يعني عجبا له كيف كفر مع ان كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى والكفر والايمان. شذا فرماتے ہیں دونوں میں ما استفہامیہ کا الگ مفہوم ہے, ما تعجبیہ کا الگ مفہوم ہے. دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ما استفہامیہ تو اللہ تعالیٰ یہ استفہام کر رہے ہیں کہ ایک اے انسان تو نے کفر کیا کیوں ہے, کیوں کفر تم نے کیا ہے, کیوں کفر پہ اترے ہو, چاہے اکبر ہو جیسے کافروں نے کیا یا اصغر جیسے کہ کوئی مسلمان یا مومن جو ہے وہ ناشکری کر لیتا ہے, کیوں کیا ہے. اور دوسرا قول جو ہے تعجب ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان تجھ پر عجب ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی تم نے پھر بھی کفر کیا. کافر جس نے کفر اکبر کیا وہ بھی اس میں شامل ہے, اور مومن تو باب اولا شامل ہے, کیونکہ مسلمان تو اب رب کو ماننے والا ہے, کافر تو رب کو مانتا ہی نہیں ہے نا, مسلمان تو رب کو مانتا بھی ہے, اور جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے اسے ملی ہیں وہ یہ بھی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو پھر ناشکری کیوں کی ہے. اور ناشکری سب سے بڑا ناشکری ہے شرک, یاد رکھیں. اگر شرک ہم اکبر کی بات بھی کریں, کیونکہ ناشکری ایک خطرناک راستہ ہے جو کفر تک بھی لے جا سکتی ہے. تو مسلمان یہ نہ سمجھے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم کبھی شرک کر نہیں سکتے، کبھی کفر کر نہیں سکتے. یاد رکھیں جس سے کفر اکبر شرک اکبر ہوا، ان کی پہلی سیڑھی، بعض لوگوں کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ناشکری ہی تھی. اور بعض لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نہیں سنا آپ نے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے، دین والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یا کفر اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ ناشکری تھی. تو ناشکری کوئی عام بات نہیں ہے، نہ سمجھے کہ الحمدللہ کفر اکبر سے بچ گئے ہیں تو ناشکری سے بھی نمٹ لیں گے، نہیں، ہرگز نہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اور جو بھی یعنی دیکھیں جرم کتنا بڑا ہے کہ لفظ کیوں کون سا ہے، کفر کا لفظ ہے، یہ کفر لفظ ہی کافی ہے. اس لیے دیکھیں بعض اس سے کبیرہ گناہ ہیں جو اکبر القبائر ہیں، جن کو لفظ کفر کا دیا گیا لیکن کفر اکبر نہیں ہے. تارک الصلاح کیا ہے؟ کافر ہے، اس کو بھی کفر کا لفظ دیا گیا ہے. ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے. بارک اللہ فیک. مسلمان کو قتل کرنا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تو قتل کرنا بھی، مسلمان قتل کرنا بھی لفظ کفر کا ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک چیز اور فائدہ ملتا ہے اس حدیث میں ہمیں، کہ پہلے لا ترجعوا بعدی کفارا تکفیر ہے، پھر تفجیر ہے، قتل ہے. تکفیر اور قتل کرنا لازم اور ملزوم ہے. حدیث میں دیکھیں لا ترجعوا بعدی کفارا، ایک دوسرے کو کافر نہ کہنا ایک دوسرے کو، میرے بعد کفر نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. تو پہلے تکفیر ہوئی اور پھر قتل و غارت ہوئی. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ داعش کیا کر رہے ہیں؟ پہلے لگا تو کفر کا فتویٰ، اس کے نتیجے میں قتل غارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ لازم اور ملزوم ہے. یہ کوئی شک نہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر اکبر تک لے گئے نا بات. ناشکری بھی تو الگ چیز ہے. ناشکری جو ہے اس میں حدیث میں کفر اکبر کا بات نہیں ہے، لیکن یہ لازم اور ملزوم. جہاں پہ کفر کی بات آئے گی وہاں پر قتل و غارت ضرور ہوگی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، جبکہ یعنی تعجب ہے تجھ پہ اے انسان، خاص طور پہ اے مسلمان، سب کچھ تمہارے پاس ہے. بیان الحق ہے، والہدى والکفر والایمان، سب راستے دکھا دیا گئے حق اور باطل، اس کے باوجود بھی تو نے کفر کی اور ناشکری کی. والکفر ہونے یشمل کل انواع الکفر، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم سے کفر سے مراد ہر قسم کا کفر ہے. ومنه انکار البعث، اور اس کفر میں سے بعث کا انکار. بعث کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ساتھ ہی بیٹھے، بعث کسے کہتے ہیں؟ بار بار نے کہا بعث بعث، یاد ہے بعث کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ زندہ کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بعث کہتے ہیں. فإن كثير من الكفار كذبوا بالبعث، جیسا فرماتے ہیں بہت زیادہ کافروں نے دوبارہ زندہ بعث کو جھٹلایا، دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا. وقالوا لا يمكن ان يبعث الناس بعد ان كانت عظامهم رميما، اور انہوں نے یہ کہا کہ ناممکن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص زندہ ہو سکے جبکہ ہڈیاں بہت سیدھا ہو چکی ہیں. قال تعالی، اس کے کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، اپنے خلق کو بھول گیا. قال من يحيي العظام وهي رميم، اور اس نے یہ کہا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا. سورۃ یاسین آیت نمبر 78 میں، 78 میں، ولہذا قال من اي شيء خلقه، اس لیے اس آیت کریمہ کے بعد قتل الانسان ما اكفره، اب کفر کہاں تک لے جاتا ہے؟ من اي شيء خلقه، جب اس نے یہ بھی انکار کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، کفر اکبر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ای شیء خلقہ، تم تو انکار کرتے ہو کہ تم دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں تمہارے رب نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں کافر بھی یقین سے یہ بات مانتا ہے کہ اس کو رب نے ہی پیدا کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کو انکار کرتا ہے. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اس کا خالق کون ہے. ابو لہب کیا کہتا تھا؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس پہ اتفاق ہے کافروں کا. بعض نے ڈنڈی ماری ہے صرف ہٹ درمی کی وجہ سے، جیسے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، اور اس نے جھوٹ بولا. سب جانتے ہیں، وہ بھی خود جانتے ہیں، فی قرارت نفسی ہی کہ میں جھوٹا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، کیونکہ دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. یعنی یا تو فرعون جاتا تھا کہ وہ خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، اپنے رب سے بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. واستيقنت انفسهم، سبحان اللہ، وجحدوا بها، جھٹلایا تو صحیح انہوں نے، لیکن اپنے قرارت نفس میں اپنے دل میں یقیناً وہ جانتا ہے فرعون کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا رب موجود ہے, اس کو پیدا کیا ہے. لیکن ظلما و علوا یہ وجہ تھی, ہٹ درمی ظلم اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا. من ای شیء خلقہ, کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. استفہام و تقریر, یہ استفہام تقریری ہے, یعنی ہر انسان اس کا اقرار کرتا ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے. لما یأتی بعده فی قوله, اس کے بعد اللہ نے فرمایا من نطفۃ خلقہ, کس چیز سے پیدا کیا, سوال بھی کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی خود دیا ہے. سبحان اللہ. من نطفۃ خلقہ یعنی انت ایہا الانسان الذی تکفر بالبعث, من ای شیء خلقت, اے انسان تو بعث کا انکار تو کرتا ہے, دوبارہ زندہ ہونے کا تو منکر تو ہے, لیکن یہ تو بتاؤ کس چیز سے تو پیدا کیا گیا ہے. الم تخلق من العدم, کیا تجھے عدم سے نہیں پیدا کیا گیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. لم تکن شیئا مذکورا من قبل, اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, تیرا ذکر بھی نہیں تھا. فوجدت وصرت انسانا فكيف تكفر بالبعث, پھر تو وجود میں لایا گیا اور انسان بنایا گیا اور تو انسان بن گیا, فکیف تکفر بالبعث, پھر تم کیوں کر بعث دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے. ولہذا قال من نطفۃ خلقہ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. والنطفۃ فی الاصل الماء القلیل, نطفہ کسے کہتے ہیں عام لفظوں میں عربی لغت کے اعتبار سے, کم پانی کو, پانی کے قطرے کو بھی نطفہ کہتے ہیں, جو کم پانی ہوتا ہے اسے نطفہ کہتے ہیں. والمراد بھی ہونا, اور یہاں پہ اس آیت کریمہ میں نطفے سے مراد ما الرجل الدافق, مرد کا پانی ہے یعنی منی ہے. الذي يخرج من الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة فتحمل, یہ وہ مرد کا پانی جو عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر عورت میں حمل ٹھہر جاتا ہے. فقدره اي جعله مقدرا اطوارا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے خاص اندازہ کے مطابق, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ جو سٹیجز ہیں انسان کے ڈیولپمنٹ کے, یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. یہ ہر ماں اپنی پیٹ میں اپنی مرضی سے بچے کی تخلیق نہیں کرتی. سبحان اللہ. فقدره اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے یہ تقدیر لکھی ہے, اور اس طریقے سے نطفہ ہے, علقہ ہے, مضغہ ہے, اور انسان کی تخلیق کی اگلی سٹیجز ہیں. شیخ صفر ای جعل ہو مقدرا اطوارا, مختلف حالتوں اور صورتوں میں نطفہ, پھر نطفہ ہوتا ہے, ثم علقہ, پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, علقہ ہوتا ہے, ثم مضغہ, پھر چبائے بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے. کما فی الحدیث الصحیح عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں, قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق, معروف حدیث گزر چکی ہے, اور میں نووی ہم پڑھ چکے ہیں, پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. سید عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه, تم میں سے یقینا تم میں سے کسی شخص کو جمع کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفے کی شکل میں, ثم يكون علقۃ مثل ذلك, پھر وہ علقے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اتنی ہی دنیا 40 دن میں, ثم يكون مضغۃ مثل ذلك, پھر مضغہ کی شکل اختیار کر, چبائی بوٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی طریقے سے. ثم يرسل الیہ الملک, پھر اس کے لیے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. فينفخ فيه الروح, پھر فرشتہ روح پھونکتا ہے. 40 40 اور 40 کتنی بنتے ہیں, 120 دن, یعنی 4 مہینے. 4 مہینے کی عمر میں جب ہم انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ثم يرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح, روح پھونکی جاتی ہے. نمبر ایک, نمبر لگاتے جائیں. سب سے پہلے جب ہم 4 مہینے کی عمر میں پہنچے, 4 مہینے ولادت کے بعد دنیا میں ابھی نہیں آئے ہم, ابھی ماں کے پیٹ کے اندر کی بات ہو رہی ہے. 120 دن 4 مہینے, اب روح پھونکی گئی ہے. یہ کون سی روح ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور فرشتے نے پھونکا ہے؟ یہ روح فرشتے نے پیدا نہیں کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، فرشتہ نے صرف روح پھونکی ہے. کیسے؟ اللہ اعلم. بچے تو پہلے بھی زندہ یار، الٹرا ساؤنڈ کرتے بچے حرکت بھی کرتا ہے، اس کی شکل بھی ہے، تو یہ تبدیلی کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ شریعت ہے، یہ وحی کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. بس اگر یہ حدیث نہ ہوتی ہمیں بھی پتہ نہ ہوتا. غیب کی باتیں ہمیں وحی کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے پہنچی. ہم نے کہا آمنا وصدقنا. فینفخ فیہ الروح، روح پھونکی گئی. ویؤمر باربع کلمات، اور چار چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے فرشتوں. یؤمر فعل مضارع مبنی للمجهول ہے، یعنی کوئی اور حکم دینے والا ہے. فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کس چیز کا حکم دیا گیا؟ دیکھیں دوسرے نمبر پہ، چار چیز لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، فرشتوں نے لکھ دیا. کیا؟ نمبر ایک، بکتب رزقہ، رزق لکھ دیا گیا ہمارا جبکہ ہم ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے رزق ہے جس کے لیے ہم آج اس دنیا میں اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار نہیں کیا، یہ بتائیں. حلال حرام کو سائڈ پہ رکھیں، اس رزق کی تلاش کے لیے اس انسان نے کیا کچھ کیا نہیں ہے؟ چوری کی، ڈکیتی کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، قتل بھی کیا، رشتہ بھی توڑا، اپنے بھائی بہنوں سے بھی جدا ہوا، والدین سے بھی جدا ہوا، والدین کی نافرمانی کی، یہاں تک رب کو بھی ناراض کر دیا. کس لیے؟ رزق کے لیے. رزق لکھ دیا گیا میرے بھائی، واللہ جب تک آخری لقمہ نہیں کھاؤ گے اس دنیا سے جاؤ گے نہیں. میں نے قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ یہ خبر الصادق المصدوق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں، کہ کوئی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی. تو پھر مطلب ہے ہم گھر میں بیٹھے خود پہنچے گا رزق؟ نہیں. توکل کرنا جیسا کہ حق توکل ہے. حق توکل کی کیا مثال دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ پرندے کی مثال. کیا مثال ہے پرندے کی؟ اب دیکھیں پرندوں کو دیکھیں، مثال پہلے پرندے کی کیوں ہے یہ بتائیں ذرا. پرندے کے دو ہاتھ ہیں، پانچ انگلیاں ہیں، زمین پہ اس کو رزق کہاں ملتا؟ زمین پر ہی ملتا ہے نا. اب ہوا تو نہیں کھائے گا نا، اسے زندہ رہنا کو کھائے گا نا، کچھ فروٹ وغیرہ جو بھی اس نے، دانے وغیرہ جو اس نے کھانا ہے، زمین سے اسے ملے گا. زمین میں وہ شکار ہو جاتا ہے، یا انسان کر لیتا ہے یا کوئی اور جانور کر لیتا ہے. تو رزق حاصل کرنا پرندے کے لیے سب سے پہلی بات ہے. پرندے مثال کیوں دی ہے؟ کہ اس کے لیے مشکل ہے، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ پرندہ اپنے گھونسلے، اچھا دوسری بات، اس کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ پیڑوں پہ ہوتا ہے. رزق اسے پیڑ سے نہیں ملتا، وہ گھر اپنا اس لیے اوپر چھپا کے بناتا ہے تاکہ وہ خود شکار نہ ہو جائے. کوشش کرتا ہے کہ اس جگہ پہ بناؤ تاکہ کوئی مجھے شکار نہ کر لے. اچھا وہاں پر اسے کچھ ملتا نہیں. ہمارے گھروں میں فریج ہے، بہت کچھ ہے، ذخیرہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے، جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں، بینک میں پیسے، پھر بھی ہمیں نیند نہیں آتی. پتہ نہیں کیا ہوگا بچوں کا، ہمارا کیا ہوگا. اب اس پرندے کو دیکھیں آپ، گھر اس کا بالکل یہ گھونسلہ ہے، کھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کی چھت بھی نہیں ہے. ہماری چھت تو ہے نا سر پہ، جانوروں کی چھت بھی تو ہوتی ہے نا، اس کی چھت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے یہ اڑتا ہے. یاد رکھیے اس نے خود بھی پیٹ بھرنا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اپنے ہتھیلے میں کچھ لے کے نہیں آ سکتا وہ. اس کے بس دو پر ہیں جس سے اس کی پہچان ہے. خالی پیٹ جاتا ہے اور بعض اوقات سینکڑوں میل سفر بھی کرتا ہے رزق کی تلاش میں. عجب بات ہے کہ کسی اور کے گھر میں نہیں گھستا، کسی اور گھونسلے میں، اپنے گھونسلے کی طرف ہی آتا ہے. ایک ہی شکل کی لباس، ہمارا تو اپنا لباس ہوتا ہے نا، شکلیں بھی اپنی اپنی ہیں نا، ان کی شکل بھی ایک ہے، ان کا کلر بھی ایک ہے، گھونسلے بھی ایک جیسے ہیں. مجال ہے کہ کوئی ایک چڑیا اپنے گھونسلے کو چھوڑ کسی اور گھونسلے میں غلطی سے چلی جائے. یہ ہم، میں بے عقل پرندے کی بات کروں، عقل والے انسان کی بات نہیں کر رہا جو ابھی رزق کے لیے بےچارا پریشان، اس کی نیندیں اڑ گئی ہیں. ہاتھ نہیں ہے، پہلے تو وہ خود اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، بچوں کے لیے بھی اپنے منہ میں رزق لے کے آتی ہے. اچھا بچہ ایک ہوتا ہے، کبھی ایک انڈا دیا ہے چڑیا نے، بچے چار پانچ ہیں، وہ ایک وقت ایک کو کھلا سکتی ہے بس. جب اپنا منہ قریب کرتی ہے سب بچے منہ کھول لیتے اپنے، اس کے منہ میں چونچ میں ایک کیڑا آ سکتا ہے یا کچھ چند دانے آ سکتے ہیں خوراک کے. آپ یہ دیکھیں اس کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر اس کو نہیں دیتی، دوسرے کو دیتی، وہ پتہ ہے کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، 20 چکر لگائے گی، 50 چکر لگائے گی، سب کا پیٹ بھرے گا. واللہ رات تک جب شام کو واپس آتی ہے اپنا پیٹ بھرا، بچوں کا پیٹ بھی بھرا. کیا ہمیں شرم نہیں آتی انسانوں کو اس رزق کی تلاش میں اپنے والدین کو بھی ناراض کیا، گھر بھی چھوڑ دیا، جھگڑے بھی کیے، اپنے رب کو ناراض کیا جس رب نے ہمیں. بتائیں انسان میں کس چیز کی کمی ہے، ذرا بتائیں ذرا. اگر ہمارے دونوں ہاتھ نہ ہوتے تب بھی پرندے سے بہتر ہیں کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ اگر ہتھیلی نہ، اگر انگلیاں نہ ہوتے پرندوں سے بہتر ہے نا، دونوں ہاتھ نہ ہوتے پرندے تب بھی بہتر ہیں، نہیں بہتر پرندے سے؟ یار دو ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی ہم روتے ہیں رزق کے لیے. سب سے پہلے رزق لکھ دیا گیا، دوسرے نمبر پہ بند ہے. جزاک اللہ خیر. دوسرے نمبر پہ وہ اجلی ہی، اچھا پہلے رزق ہے، دوسرا کیا لکھ دیا گیا تقدیر میں، زندگی کب ختم ہوگی، اجل. ہم نے کب بھر رہے پتا ہے؟ اچھا رزق کتنا ہے ہمارا پتا ہے؟ عجب بات ہے، نہ تو پتہ کب مریں گے، نہ پتہ رزق ہمیں کتنا ملنے والا ہے. یہ نہ کہ میرے پاس ملٹی ملینئر ہوں، میں تو ملینئر ہوں نا، کبھی دیکھے نہیں ملینئر کیسے زمین پہ آ کے گرتے ہیں. رزق ہمارا جب مرے کتنا رزق ہو، کوئی جانتا نہیں کتنا رزق ہوگا ہمارا، کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو، صرف وہ خالق جانتا ہے جس نے ہمارا رزق لکھا ہے. وہ اجلی ہی، جیسے موت کا نہیں پتا کب آئے گی، رزق کا بھی نہیں پتا کب آئے گا اور کب ملے گا. ہم نے صحیح کرنی ہے میرے بھائیو، اس لیے رزق اور موت کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. رزق مکمل ہوگا تب اجل آئے گا نا، اجل پہلے نہیں ہے، پہلے رزق ہے پھر اجل ہے. ٹھیک ہے، موت بھی آنی ہے، مقرر ہو چکی، تو ہم نے کرنا کیا، وہ عمل ہی، عمل بھی لکھ دیا گیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. اس مطلب ہم نے جو کرنا لکھ دیا گیا پھر ہم کریں کیا؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم نے دیا ہے، کل میسر ہر بندے کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. اہل خیر کے لیے اہل جنت کا راستہ جنت کا آسان دیا، خیر کا راستہ آسان کر دیا، اور دوزخی کے لیے شر کا راستہ آسان کر دیا گیا. آج بعض لوگ سوچتا ہے یار جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہم غلط کریں کرتے کیوں ہیں، ان کے لیے شر کا راستہ آسان کر دیا گیا، تو پریشانی کی چیز بات کی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، مشکل سے چل سکتا ہے، وضو خود کرتا ہے اور مسجد میں خود چل کے جاتا، پہلی صف میں نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ ہے، کوئی سواری کی پرواہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ آسان راستہ آسان کر دیا، اللہ نے وہ راستہ آسان کر دیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے اپنے ازل علم کے مطابق. اللہ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتا تھا پھر مخلوق کو پیدا کر کے پھر جان لیا، نہیں، 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کو، انسان کو پیدا کرنے سے نہیں، اللہ نے جو جانا تھا وہ حکم دیا، قلم کو لکھ، قلم نے لکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، اب جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں یہ وہ عمل ہے جو ہم نے خود کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قلم کو قلم نے لکھا، پھر اللہ نے چاہا ہے پھر ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم وجود بھی نہ ہوتے. چوتھے نمبر پہ وہ شقی او سعید، خوش بخت یا بدبخت، شقی بدبخت ہے اور سعید خوش بخت ہے، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تقدیر. فوالذي لا إله غيره، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان احدكم، بے شک تم میں سے کوئی شخص، لا يعمل بعمل اهل الجنه، وہ اہل الجنہ میں سے کوئی عمل کرتا رہے گا، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور اس جنت کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ باقی رہ جائے گا، فيسبق عليه الكتاب، تو کتاب اس پر غالب آ جائے گی، فيعمل بعمل اهل النار، وہ اہل النار جہنمیوں کا عمل کرے گا، فيدخلها، بس وہ اس میں داخل ہو جائے گا، وان احدكم، وہ تم میں سے کوئی شخص، ليعمل بعمل اهل النار، دیکھنے والا کوئی لوگ کہ یہ جہنمی والے عمل کر رہا ہے، عمل اہل النار، نافرمانیاں کر رہا ہے، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا، فيسبق عليه الكتاب، تو کتاب اس پر غالب آ جائے گی، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، بس وہ اہل جنت جیسا عمل کرے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، پہلے کا خاتمہ برا تھا، اچھا کام کرنے کا خاتمہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا تھا، فیما یبدو للناس، بارک اللہ فیک، اخلاص نہیں تھا، نفاقاً کرتا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا دیندار بندہ ہے، بڑا علم والا ہے، بڑے تقوی والا ہے، بڑے صلاح والا ہے، بڑا سخی بندہ ہے، بڑا جہاد کرنے والا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے دیا، اب رب کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا عمل تو خیر کا اس کا، فیسبق علیہ الکتاب، کون سا کتاب؟ اللہ کے علم کے مطابق، اللہ تو جانتے ہیں کر کیا رہا ہے، انسان نہیں جانتے نا، اللہ تعالیٰ تو جانتے نا وہ کیوں کر رہے اور کیسے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتے اس کی اصلیت مرنے سے پہلے، ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ برا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں برے خاتمے کی، اور پھر وہ اس عمل پہ اس کو موت آ جاتی ہے، اس برے عمل کے اس برے عمل پر، اس نافرمان پر اسے موت آ جاتی ہے، اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص عام سا بندہ ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، نہیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، موحد متبع سنت ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یار کیا ہے یہ تو نافرمان شخص ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ کے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے مرنے سے پہلے، اور اس نیکی پر اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. فالانسان مقدر فی بطن امہ، من الذی یقدر ھذا التقدیر، انسان اپنی ماں کی پیٹ کے اندر اس کی تقدیر بنا دی گئی، یہ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اس کے رب نے بنائی. من الذی یوصل الیہ ما ینمو بہ من الدم الذي يتصل اليه بواسطه سره من دم امه، کون ہے جو اس کی نشو نمو کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر خون کے ذریعے سے اسے خوراک دیتا ہے؟ کبھی دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے میں سلائڈ جو میں دکھا چکا ہوں پاور پوائنٹ پہ، ساتھوں کو اگر یاد ہو تدبر قرآن کے درس میں، انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، وہ ابھی وقت نہیں میں دوبارہ بیان کروں، تو آپ وہ درس دوبارہ سن لیں، اس میں دیکھ لیں کہ انسان کس طریقے سے تین پردوں میں ہوتا ہے، اور پھر یوٹرس ہوتا ہے اس کے اوپر جو رحم ہے، پھر انسان کا اپنا پیٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے ان ظلمتوں میں، ان تاریکیوں میں یہ بچہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو، ماں کے پیٹ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. میں نے ایک مثال بھی دی تھی کئی مرتبہ، دنیا کے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، اگر اسے کھانا بھی اس کے منہ تک پہنچا دیا جاتا ہے تو چباتا خود ہے کہ نہیں، نگلتا خود ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ. ابن القیم رحمۃ اللہ بڑی پیاری تصویر کشی کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے، اس کا رخ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، آگے کی طرف نہیں، کیونکہ آگے آنتیں ہوتی ہیں تاکہ آنتوں کو وہ پریشان نہ ہو، پیچھے کی طرف ہوتا ہے، ہوتا بھی الٹا ہے. جب الٹا ہوتا ہے تو ایک طرف انسان کا جگر، دوسری طرف انسان کی تلی ہے، لیور ہے اور سپلین ہے، تو ایک طرف اس نے عرش پہ بیٹھا ہے، ابن القیم فرماتے ہیں عرش پہ بیٹھا ہے، تو ایک طرف اس نے جگر پہ تکیہ بنایا، دوسری طرف اس نے ماں کی تلی کو تکیہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اسے خوراک ملتی ہے ایسے طریقے سے کہ اس کو منہ بھی نہیں ہلاتا وہ. اچھا، بادشاہ گندگی کے لیے جاتا ہوتا ہے نا، باتھ روم حمام جاتا ہوں تو پڑھتے بادشاہ سلامت کو یہ نہیں جانا پڑتا، جانا پڑتا ہے نا، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کہیں جاتا نہیں ہے، اس کی صفائی خون کے ذریعے ہو ہی جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. اسے بڑا کوئی بادشاہ دیکھا دنیا کا؟ واللہ اگر یہی نعمت ہم اس کا شکر ادا کریں نا، یہ نہیں کر سکتے ہم. یعنی پیدائش سے پہلے کی نعمت کی بات کر رہا ہوں میں، پیدائش کی بات کی نہیں بات کر رہا ہوں میں. جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر وہ رزق دیا تو کبھی تو سوچ نہیں سکتا تھا. جس نے ولادت کے بعد تجھے اس خون سے بھی اچھا رزق دیا، دودھ، خالص دودھ، کیا جب تو چلنے کے قابل ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، تمہیں بھوک سے مار دے گا وہ. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جس کے اتنے بڑے احسان ہیں. یہاں تک کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے پھر کمر کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.